بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तेहरान उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। अपने मेज़बान अबुल फजल रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आपने सूरह मुबारक जुहा की तिलावत और तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे जनाब करीम मंसूरी। समय हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं, जबकि तेहरान में मुकामी सामीन हमारी ये नशरियात 99.5 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर सुन सकते हैं। समीन, आप हमारी ये नशरियात IRIB वर्ल्ड सर्विस एप्लीकेशन और इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल पर बराह रास्त सुन सकते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता प्रोग्रामों की आर्काइव से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर रेडियो और टीवी नशरियात और दीगर प्रोग्रामों को देखने और सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahtv.ir। हमारी आज सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तर्तीब कुछ यूं है। थोड़ी देर बाद आप समाअत फरमाएंगे आलमी खबरें, खबरों के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा, फिर सुन सकेंगे हमारा प्रोग्राम राहो रविश, और उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज का सिलसिला होगा यादों के झरोके। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे सुबह की नशरियात का हिस्सा रहेगी, और आखिर में आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात इख्तिताम पजीर होगी। ये थी इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। कुछ ही लम्हों बाद रेडियो तेहरान से पेश करेंगे आलमी खबरें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے معاہدے پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کی جانب سے معاہدے پر پابندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی امریکی حکومت ماضی کی غلطیوں کی تلافی اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا ویکسین بنانے اور اس کی خریداری میں ایران کے سینٹرل بینک اور وزارت صحت کو درپیش مسائل و مشکلات کی جانب اشارہ کیا۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو گروہ براجمان ہے اور اپنے آخری دن گن رہا ہے، اس حد تک برا ہے کہ اس نے عوام کی صحت پر بھی رحم نہیں کیا اور ایران کی عظیم قوم اور علاقے کے ممالک کے عوام کے ساتھ بدترین اور صفاکانہ ترین رویہ اختیار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نتنس کی ایٹمی سائٹ میں جدید سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب ایران کی جانب سے پہلے سے ہی ایٹمی سمجھوتے کی شقوں پر عمل درآمد میں کمی کے اعلان کی بنیاد پر انجام پائی ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایران میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 10,223 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1,747 کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سیما سادات لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 295 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 51,212 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں نجی فضائی کمپنی ایئر سیال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماسک ضرور پہنا جائے اور اللہ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا اور پہلی لہر پر قابو پانے پر پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس میں عوام کا بھرپور تعاون حاصل رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دوسری لہر میں اگر ہم نے صحیح معنوں میں احتیاط نہیں کی تو اس سال کا موسم سرما بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں یومیہ اموات اور کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2963 نئے مریضوں اور 60 اموات کا اندراج کیا گیا، جبکہ مزید 1797 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 426,412 ہو چکی ہے، جن میں سے 8,547 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 372,271 افراد کرونا کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں تک کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 23 نومبر کے بعد سے ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 35,000 کے آس پاس رہی اور منگل کو یہ تعداد 26,563 ریکارڈ کی گئی، لیکن بدھ کو 32,080 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,35,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس دوران 36,635 کرونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 92,15,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے شہریت ترمیمی ایکٹ CAA NRC اور NPR کی ایک بار پھر سخت مخالفت کی ہے۔ ہندوستانی خبری ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ریاست کے ضلع 24 پرگنا کے متوا محل میں ایک خطاب میں کہا کہ وہ بنگال میں CAA NRC اور NPR کسی بھی صورت میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے کچھ لوگ بنگال کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، انہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہندوستان کی کسان تنظیموں نے متنازع زرعی قوانین میں اصلاحات کی مرکزی حکومت کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ AIKSCC نے صحافیوں کو بتایا کہ سبھی کسان تنظیموں نے متفقہ طور پر مودی حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے رویے کو متکبرانہ اور آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور روڈ جام جاری رہے گا۔ یاد رہے کہ منگل کی رات وزیر داخلہ امیت شاہ اور کسان رہنماؤں کی میٹنگ بھی بے نتیجہ رہی ہے۔ امیت شاہ نے کسان رہنماؤں کے سامنے تینوں متنازع قوانین میں اصلاحات کی تجویز پیش کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ بدھ کو سبھی کسان تنظیمیں ان تجاویز کے بارے میں غور و فکر اور صلاح مشورے کر کے اپنے فیصلے سے مطلع کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کسان رہنماؤں نے امیت شاہ کے ساتھ ملاقات میں واضح کر دیا تھا کہ کسان تینوں متنازع قوانین کی منسوخی کے علاوہ کسی پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ افغانستان کے نائب صدر نے کہا ہے کہ جیل سے رہا ہونے والے طالبان قیدی پوری طرح سیکیورٹی نگرانی میں ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پر کہا کہ طالبان کے اہم عنصر اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے سرغنہ قاری سردار اور قاری ذبیح اللہ افغانستان کی سیکیورٹی فورس کی مکمل نگرانی میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ انسان سے گھر بنتا ہے اور گھر سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ انسان کا کردار اس کی فکر پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ پیدائشی طور پر شریف ہوتا ہے اور نہ ہی مجرم، بلکہ اس کے ایک اچھے انسان بننے اور مجرم بننے میں یہ معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچہ اگر ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو جس جگہ کے افراد پڑھے لکھے، باشعور اور با اخلاق ہوں گے، تو فطری طور پر وہ بچہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، ایک اچھا انسان بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس، اگر ایک بچہ ایسے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے جس جگہ کے لوگ بے شعور، بد اخلاق اور ان پڑھ ہوں گے، تو یہ باتیں بچے پر منفی اثرات مرتب کریں گے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اگر وہ معاشرہ مختلف طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو تو یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بڑے اور برے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں اور ایک اچھے بھلے انسان کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اچھا معاشرہ بہترین انسانوں سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ ہر قوم کی قوت اخلاق و کردار ہوتی ہے اور اس کی عظمت و سربلندی کی تاریخ اسی سے رقم ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے خدا کی جانب سے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، مگر افسوس کے مسلمان رفتہ رفتہ اپنی تہذیب و ثقافت بھول گئے اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ بے راہ روی کے شکار ہو گئے اور اسلام کی دعوت و تربیت کو فراموش کر گئے، جس کی وجہ سے ان میں اخلاقی زوال، بے شرمی اور بے حیائی، جھوٹ و چغل خوری، فریب، غرور و تکبر سرایت کر گئی، اور اس طرح دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دینے والی قوم خود غیر مہذب ہو کر رہ گئی۔ دوسری قوموں کو اپنے عمدہ اخلاق و کردار اور حسن سلوک سے زیر کرنے والی قوم آج خود ان اوصاف سے آری ہو کر رہ گئی ہے۔ اسلام دینی احکامات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار سازی، مساوات و بھائی چارگی، امانتداری و رواداری کا درس دیتا ہے، بددیانتی اور رشوت خوری سے روکتا ہے تاکہ عزت و شرف کا تاج ان کے سر پر برقرار رہے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دینا ہوتا تو مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم نہیں دی جاتی، مگر یہ دین کا حصہ تھا، اس لیے اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کسب حلال، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حق گوئی کی تلقین کی گئی، دین کا جز ہونے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کی حق تلفی کرنے والے کے ایمان کی نفی کی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور انہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، حج بیت اللہ کی سعادت و ادائیگی کے ساتھ سود و رشوت، پڑوسیوں یا دیگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی، زبان پر تسبیح پروردگار سے زیادہ گالم گلوچ اور غیبت، کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ اسلام میں غیبت سے منع کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اس قدر سخت تاکید کے باوجود مسلمانوں میں یہ برائی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جھوٹ تو اس طرح بولتے ہیں جیسے ان سے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں، جبکہ اسلام میں جھوٹ کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ وعدہ خلافی مسلمانوں کے یہاں کوئی عیب نہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافقوں کی پہچان میں سے ایک قرار دیا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں متعدد اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ بے شمار برائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ خیانت، بددیانتی، بے راہ روی، اوہام پرستی اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی جیسی برائیاں عام ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں میں ایثار و قربانی، ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ باقی نہیں رہا۔ معاشرے میں جھوٹ، دشنام ترازی، غیبت و بے حیائی اور سود خوری کو برا نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے قوم کی حالت تباہ اور عزت ذلت و رسوائی میں تبدیل ہو گئی۔ دین کا نام رہ گیا اور بیجا رسم و رواج نے لوگوں کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج نئی نسل بے راہ روی اور تعلیم سے دور، نشے کی عادی اور تہذیب و تمدن سے آری ہو گئی۔ یہی وہ برائیاں ہیں جس نے قوم کو سماجی، معاشرتی، اقتصادی اعتبار سے انتہائی کمزور کر دیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ صدر عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آپ پاکستان، جناب چودھری فہیم نور صاحب، ننکانہ صاحب، پنجاب، پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا نیا پروگرام خلقت کی رانائیاں بہت ہی زبردست معلومات سے بھرپور سننے کو ملی۔ حسین اختر صاحب اور مریم زہرا نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ بچے کی افزائش پرورش اور بہترین نشو نما کے لیے ماں کی صحت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی خلقت کے بارے میں موجود تمام آیات و روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عالم ہستی کی مخلوقات پر برتری رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کی رانائیاں اور آرائیاں انسان کو اپنی الفت کی طرف مائل کر کے گناہوں پر آمادہ کرنے کی صحیح کرے، جبکہ اللہ کا خاص اور خالص بندہ ان تمام التفات کو جھٹک کر صرف اور صرف دیدار الہی کا حقیقی طلبگار بن جائے۔ اسلام کی روح سے وہی لوگ حکم اور اقتدار کے حقدار ہیں جو اپنے اعمال اور افعال سے اللہ تعالیٰ کے مقرب ٹھہرتے ہیں۔ پروگرام کا ہر لفظ موتی سے کم نہیں تھا۔ آئندہ پروگرام میں ہم آپ کو ضرور آگاہ فرمائیں گے کہ کیا انسان زمین پر موجود مخلوقات کی بنسبت اشرف المخلوقات ہے یا تمام ہستی اور کائنات کی مخلوقات کی بنسبت، کیا انسان سے بھی شریف تر مخلوق کے خلق کیے جانے کا امکان ہے۔ اور سامعین محترم، چودھری فہیم نور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم میں چند حضرات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیر حمایت کچھ حد تک دشمنوں کے گزند سے، بالخصوص جسمانی آزار و ایزا سے محفوظ تھے، مگر بے پناہ اور بے یار و مددگار مسلمان ایزا رسانی اور شکنجہ کشی کی انتہائی سخت تکالیف و مشکلات سے گزر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات سخت شاق اور ناگوار تھی کہ آپ کے اصحاب و ہم نوا ایسی سخت مشقت میں مبتلا رہیں اور ہر طرح کے مصائب و آلام سے گزرتے رہیں۔ دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر یہی کیفیت برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ نو مسلم اپنے عقیدے میں سست ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہی حالت دوسرے لوگوں کو اسلام کی جانب مائل ہونے سے روک بھی سکتی تھی۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر یہ لازم سمجھا گیا کہ اس دیوار کو بھی گرا دیا جائے تاکہ قریش یہ جان لیں کہ قوت اسلام ان کی حد تصور اور تسلط و اقتدار سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے۔ اس کٹھن اور دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ترک وطن کر کے حبشہ چلے جائیں۔ اس ملک کے انتخاب کیے جانے کی چند وجوہ تھیں۔ مہاجرین کا وہ پہلا گروہ جو 15 افراد پر مشتمل تھا، عثمان ابن مزعون کی زیر سرپرستی ماہ رجب میں بعثت کے 5ویں سال اس عیسائی ملک کی جانب روانہ ہوا اور 2 ماہ بعد مکہ واپس آ گیا۔ دوسرے گروہ میں 83 مرد، 18 عورتیں اور چند بچے شامل تھے۔ یہ گروہ حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیر سرپرستی ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، جس کا وہاں کے فرماروا نجاشی نے بہت پرتپاک استقبال کیا۔ قریش کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے عمرو ابن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ روانہ کیا۔ ان کے ہاتھ نجاشی بادشاہ اور اس کے عمرا کے لیے بہت سے عمدہ تحفے بھی بھیجے اور اس سے یہ درخواست کی کہ پناہ گزین مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی بادشاہ اور اس کے عمرا کو مسلمانوں سے بدزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بہت چاہا کہ مہاجرین مسلمان کو واپس کر دیا جائے، مگر انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور وہ نجاشی بادشاہ کو ہم خیال نہ بنا سکے۔ نجاشی بادشاہ نے جب مہاجرین کے نمائندے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی دلچسپ اور منطقی باتیں سنی اور حضرت جعفر نے جب اس کے سامنے آیات کلام اللہ کی قرآت کی تو وہ انہیں سن کر مسلمانوں پر فریفتہ اور ان کے عقائد کا والہ و شیدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے سرکاری طور پر مسلمانوں کی کھلم کھلا حمایت کا اعلان کر دیا اور قریش کے نمائندوں کو حکم دیا کہ اس کے ملک سے باہر نکل جائیں۔ ملک حبشہ میں مہاجرین انتہائی آرام و سہولت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ چنانچہ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں واپس آ کر آ حضرت سے مل گئے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
راہ و روش۔ سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام راہ و روش کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اگرچہ ڈونالڈ ٹرمپ کے دورہ صدارت میں امریکہ اور روس کے درمیان اختلافات میں شدت آ گئی، تاہم گزشتہ 70 برسوں سے سرد جنگ کے دوران اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے مابین تاریخی، جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک رقابتوں اور دشمنیوں کا سب سے طویل ماضی رہا ہے۔ مشرقی جانب سے نیٹو کی جغرافیائی توسیع کے ساتھ ہی مشرقی یورپ میں امریکہ اور روس کے جغرافیائی سیاسی تنازعات کے تسلسل کے طور پر یوکرین کا بحران، رنگین انقلابات، جنوبی اوسیٹیا اور آبخازیا کے علیحدگی پسند علاقوں کے مسئلے پر جارجیا کے ساتھ روس کی جنگ، مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائل دفاعی سسٹم کا نصب کیا جانا اور جرمنی سمیت مغربی یورپ کے ملکوں کی جانب روسی توانائی کے تبادلے میں فروغ کو حالیہ برسوں کے دوران واشنگٹن اور ماسکو کے مابین اہم اختلافات قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکی دانشور جان میئر شیمر نے یوکرین کے بحران کا ذمہ دار امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو قرار دیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے ایک ماہر سیاسیات اور جارحانہ حقیقت پسندی کے نظریے کے بانی جان میئر شیمر کے مطابق یوکرین کے بحران کی سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں پر عائد ہوتی ہے۔ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں اصل مشکل نیٹو کی توسیع ہے۔ ان کا خیال ہے کہ 90 کے عشرے کے وسط سے روس کے رہنماؤں نے واضح طور پر نیٹو میں توسیع پر اپنی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ 22 فروری 2014 کو یوکرین میں مغرب پسندوں کی جانب سے کشیدگی اور سڑکوں پر جھڑپوں میں شدت کے ساتھ ہی اس ملک کے صدر وکٹر یانوکوویچ اقتدار سے برطرف ہو گئے اور روس چلے گئے۔ دریاسنا جزیرہ نما کریمیا نے ملک گی ریفرینڈم کے ذریعے روس میں شامل ہونے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی اور کینیڈا، امریکہ اور یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں کہ جو سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے وقت سے اب تک کی سخت پابندیاں شمار ہوتی ہیں۔ باراک اوباما کے دورہ صدارت میں معاون امریکی وزیر خارجہ اور سیاسی مسائل کے ماہر وکٹوریا نولینڈ کا خیال ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے واشنگٹن نے زیادہ مضبوط اور جمہوری ریاست کے حصول کے لیے یوکرینی عوام کی نام نہاد خواہشات اور امنگوں کی حمایت کے لیے $5 ارب مختص کیے۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور روس کے بڑھتے ہوئے اختلافات کی ایک وجہ شام میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں روس کی خارجہ پالیسی کا ایک سب سے اہم ہدف یہ ثابت کرنا رہا ہے کہ روسی فیڈریشن کو بڑے عالمی مسائل حل کرنے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر شام میں روس کی موجودگی نے اسے اپنے نئے عالمی اہداف کے حصول میں مدد فراہم کی ہے تاکہ امریکہ کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنائے۔ شام مغربی ایشیا کے علاقے میں روس کا ایک اہم ترین اتحادی ہے۔ شام کے شہر ترتوس میں واقع بحری فوجی مرکز اگرچہ چھوٹا ہے، تاہم بحیرہ روم میں روس کے سمندری آپریشن میں مدد میں اہم کردار کا حامل ہے اور مغربی ایشیا میں روس کی موجودگی کی اہم علامت ہے۔ ماسکو کے نقطۂ نگاہ سے شام میں تکفیری دہشت گردی کا فروغ اور بشار اسد کی حکومت کا ممکنہ سقوط مغربی ایشیا کے علاقے میں روس کے علاقائی اثر و رسوخ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح وسطی ایشیا اور قفقاز میں روس کے اتحادیوں کے درمیان ایک طاقتور اور قابل اعتماد شریک کی حیثیت سے روس کی ساکھ کو کمزور کر سکتا ہے۔ اسی سبب سے شام کے سلسلے میں امریکی پالیسیوں سے نہ صرف روس کو تشویش ہے بلکہ اس نے امریکہ کے ساتھ شام کے بحران کو لیبیا کے بحران سے تشبیہ دینے اور شام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پاس کرنے سے گریز کیا۔ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات کی وجوہات میں سے ایک اسلامی جمہوریہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کا مسئلہ ہے۔ روس نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر میں مشارکت اور اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن ہونے کے ساتھ ہی گروپ 5+1 کے دائرے میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ایک فریق ملک کی حیثیت سے اس معاہدے میں اہم رول ادا کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے 14 جولائی 2015 کو ایٹمی معاہدے پر دستخط کے بعد ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامع ایٹمی معاہدہ طے پا جانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جامع معاہدہ بین الاقوامی قوانین کی مضبوط بنیادوں پر، خاص طور پر جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق معاہدے NPT اور IAEA کے سیف گارڈ معاہدے پر مبنی ہے۔ لیکن امریکی صدر کے توسط سے امریکہ کو ایٹمی معاہدے سے نکال لینے کے دشمنانہ اقدام کے باعث روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ٹرمپ کے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدہ اہم ترین اور جامع ترین کثیر الجہتی بین الاقوامی معاہدہ ہے کہ جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے ضمانت دی گئی ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کے علاوہ جزیرہ نما کوریا کا بحران بھی سر جنگ کے وقت سے بدستور روس اور امریکہ کے تعلقات پر سایہ فگن ہے۔ اسی سبب سے جزیرہ نما کوریا دنیا کے بڑے فوجی علاقوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا خطہ جہاں امریکہ، چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کے مفادات کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ شمالی کوریا اور روس کے تعلقات کی تاریخ کو سر جنگ کے دوران جاننے کی ضرورت ہے کہ جس وقت سوویت یونین شمالی کوریا کے سب سے بڑے تجارتی شریک کی حیثیت سے اس ملک کے ساتھ غیر ملکی تجارت کا 53% حصہ خود سے مختص کیے ہوئے تھا، جبکہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد 53% تجارت کی یہ شرح گھٹ کر بہت کم ہو گئی۔ یوکرین میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اس امر کا باعث بنی کہ روسیوں نے مشرقی ایشیا کے علاقے پر ایک بار پھر نظر جمائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون کے درمیان ملاقات کے بعد روسی وزارت خارجہ نے بھی جزیرہ نما کوریا میں سیکیورٹی کے مسائل کے حل کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا تاکہ خود کو اس بحران میں رول ادا کرنے والے ایک بازیگر کے طور پر دنیا میں متعارف کرائے۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت اور گفتگو کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کو بھی جاری رکھا کہ جو گزشتہ حکومتوں کی پالیسیوں سے مختلف نہ ہونے کے سبب نتیجہ بخش نہیں تھی۔ روس کے سیاسی ماہر گیورگی تولاریا کا خیال ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں پرامن ایٹمی مذاکرات روس کی پوزیشن پر براہ راست طور پر اثر انداز ہیں، کیونکہ شمالی کوریا اپنی ایٹمی اور میزائلی تجربے روس کی سرحدوں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر انجام دے رہا ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں امن و صلح کے قیام کے لیے روس کے دیگر دلائل میں روس شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان سے فریقی منصوبوں، ریلوے انفراسٹرکچر، تیل اور گیس کی پائپ لائنوں اور بجلی کی ترسیلی لائنوں کے عملی ہونے کا امکان شامل ہے۔ روس اور نیٹو کے تعلقات بین الاقوامی سلامتی کے فیصلہ کن متغیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے اور وارسا پیکٹ ہونے کے ساتھ ہی نیٹو نہ صرف منتشر نہیں ہوا بلکہ اس نے تیز رفتاری اور مزید طاقت کے ساتھ اپنی جغرافیائی حدود کو روس تک توسیع دے دی۔ فطری سی بات ہے کہ یہ مسئلہ روس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں اور واشنگٹن کی روس مخالف پالیسیوں میں شدت آنے سے نیٹو کے بارے میں روس کے منفی طرز عمل میں بھی شدت آ گئی اور اس نے نیٹو کی جغرافیائی حدود کی توسیع کو روس کی سلامتی کے لیے ایک ٹھوس خطرہ قرار دے دیا۔ روسی ولادیمیر پوتن نے نیٹو کو ایک ترقی پذیر جارح تنظیم کا نام دیا کہ جو ان کی سرحدوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ 2016 میں کہ جب امریکی صدارتی انتخابات میں الجھے ہوئے تھے، روسیوں نے ایٹمی وار ہیڈز حمل کرنے والے طاقتور میزائل دور افتادہ صوبے کالینن گراڈ میں نصب کر دیے کہ جو پولینڈ اور لتھوانیا کے درمیان واقع ہے۔ ان تصورات میں سے ایک جسے امریکہ نے حالیہ برسوں میں خود کو با اختیار بنانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، انسانی حقوق کا تصور اور عالمی سطح پر اس کے مصادیق اور معیارات سے متعلق ایک متضاد نقطۂ نظر ہے۔ امریکہ کے صدر جیمی کارٹر نے 1977 سے 1981 کے دوران انسانی حقوق کے مسئلے کو جب سے ایک اعلی کار کے طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی میں شامل کر لیا ہے، اس وقت سے ہی اس ملک نے مختلف طریقوں سے اسے اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی روس کے خلاف انسانی حقوق کو بطور ہتھکنڈا استعمال کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دی۔ امریکہ نے جہاں ایک طرف انسانی حقوق کے مسئلے کو روس سمیت دیگر ملکوں کے خلاف استعمال کیا ہے، وہیں مارچ سن 2017 کے اوائل میں امریکی فوج نے پہلی بار اور وہ بھی کھلے بندوں روس پر الزام عائد کیا کہ روس نے 9M729 نامی میزائل کہ جسے نیٹو SS-C8 کے نام سے جانتی ہے نصب کر دیے ہیں کہ جو ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان فوجی تنازع کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 آذر، 24 ربیع الثانی اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس دسمبر سن 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ منظور کیا اور لوگوں کے اصل اور سماجی حقوق کی اس بین الاقوامی ادارے نے توثیق کر دی۔ اس عالمی اعلامیہ کو بعض ممالک کے نمائندوں کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ کی درخواست پر مرتب کیا تھا۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ایک مقدمے اور 30 شقوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی شق میں انسانی مساوات اور افراد کے درمیان جذبہ اخوت کی حاکمیت کی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور انسانی حقوق کا مسئلہ آزاد و خود مختار ملکوں پر سامراجی اہداف کے حصول کے لیے مغربی ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے حربے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آج بہت سے ممالک اسی تلخ حقیقت کے پیش نظر اس عالمی اعلامیہ میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ بیس آذر سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم عالم دین اور معلم اخلاق آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی اغیار کے اعلی کار منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ سن 1292 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایران کے دوسرے آگاہ و بیدار اور مجاہد علماء کی طرح اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد بھی جاری رکھی، اور کئی بار شاہ کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ دستغیب مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل میں شیراز کے عوام کی طرف سے نمائندہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیراز کا امام جمعہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے گناہان کبیرہ اور معاد جیسی کتابوں کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ بیس آذر سن 1394 ہجری شمسی کو قلمی نسخوں کے معروف ایرانی فہرست نویس احمد منزوی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد منزوی معروف شیعہ عالم دین اور دانشور الحاج شیخ آغا بزرگ تہرانی کے دوسرے بیٹے تھے۔ وہ 16 سال تک پاکستان میں رہے، اور پاکستان میں قیام کے دوران انہوں نے گنج بخش کتب خانے کے فارسی قلمی نسخوں کی فہرستوں پر مشتمل 4 کتابیں لکھیں اور شائع کروائیں۔ شیخ سعدی کی 800ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں موجود شیخ سعدی پر ہونے والے تحریری کام کے قلمی نسخوں کی فہرست کی تیاری اور اشاعت پاکستان کے فارسی قلمی نسخوں کی مشترک فہرستوں کی 14 جلدوں پر مشتمل کتاب کی تیاری اور اشاعت اور فارسی کتابوں کی فہرست نویسی کے مرکز کا قیام بھی قیام پاکستان کے دوران احمد منزوی کے کاموں میں شامل ہے۔ وہ 1369 ہجری شمسی میں ایران واپس آ گئے اور 1383 ہجری شمسی کی اہم شخصیت قرار پائے۔ نیز عظیم اسلامی دائرۃ المعارف مرکز کے قلمی نسخوں کی فہرست لکھنے پر ان کو 1385 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سال کی بہترین کتاب کا انعام ملا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ ہم کو غم عشق نبی، دولت دار ہے ہم کو غم عشق نبی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد و واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ¶¶